Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah.
Alhamdulillah Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala habibihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولایا صلی وسلم دائمًا ابدا علی حبیبک من زانت بالاسر. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل جمعۃ المبارک کے بیان میں اس آیہ کریمہ تک پہنچے تھے اور اسی کی تفسیر میں وقت ختم ہو گیا، تو اس حصے میں جو مزید گزارشات پیش کرنی ہیں وہ عرض کرتا ہوں. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، پھر جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہ کی. ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ دنیا کی زندگی میں اللہ کریم قادر مطلق ہیں، مالک ہیں، خالق ہیں، اور ہم مخلوق ہیں. اللہ پاک نے ہمیں انتہائی کرم اور احسان سے کتنی ہی پہلوؤں سے حق سے شناسائی کی تعلیم عطا فرمائی، اپنے مقربین مبعوث فرمائے، کلام ذاتی سے نوازا، بہت بڑی بڑی حصوں سے لے کر زندگی کی معمولی باتوں اور حصوں تک ایسی مثالیں ارشاد فرمائیں کہ جس سے راہ حق کا متلاشی راہ حق کو پا لے. اس کے باوجود کتنی ہی ایسے ہیں جن کی مثال قرآن کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے ضد اور عناد پر ہی اپنی زندگی جو ہے وہ گزاری. اور پھر یہ پہلو چل رہا تھا کہ تنگ دستی ہو یا بیماری، یہ تنبیہن بھی آ سکتی ہے کہ اگر بندہ تجاوز پر ہے تو اسے دنیا کی زندگی میں کچھ گرفت سختی کی آئے، تاکہ وہ احساس کرے کہ میں کس راہ کو جا رہا ہوں، بالکل نفس کے پیچھے نہ بھاگ رہا ہو. پھر اس میں ایک پہلو کفر کے حصے میں اور دوسرا پہلو دائرہ ایمان کے تحت، جس میں تلافی مافات پر بھی گزارشات پیش کی ہیں اور ترقی درجات پر بھی بات عرض کی تھی. اس آیہ کریمہ میں جب یہاں ہم پہنچے کہ پھر جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہ کی، تو وہ حصے جو ملک الموت کے وارد ہونے سے پہلے ہیں وہ فرصت کے لمحات تھے، لیکن جب موت کے حالات منکشف ہو جائیں، برزخ سامنے آ جائے، تو پھر وہ وقت جو فرصت کا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ کریم نے اس موقع پر جو فرصت کا وقت تھا اس حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ پھر انہوں نے عاجزی کیوں نہ کی. تو اس کا جواب اللہ کریم نے اس آیہ کریمہ کے دوسرے حصے میں دیا کہ سبب کیا ہے اتنی ساری عطا کے باوجود ایسی بدقسمت جو لوگ تھے، وہ کیا ان کا سبب بدقسمتی کا کیا تھا. ولیکن قست قلوبهم وزین لهم الشیطان ما کانوا یعملون، فرمایا لیکن ان کے دل سخت ہو گئے. اب بظاہر انسانی وجود میں جب دل کو دیکھا جاتا ہے تو یہ ایک پمپنگ مشین ہے، اور یہ بھی اداء رئیسہ میں بہت بڑی اہمیت کا حصہ رکھتا ہے، چونکہ پورے وجود کو خون کی جو گردش ہے وہ یہیں سے اس کو پہنچ رہی ہے. بحثیت مسلمان قرآن کریم سے، ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کے بارے غور کیا جائے تو یہ صرف ماس پمپنگ مشین نہیں ہے. جیسے وجود انسانی گوشت پوشت کا اور ہڈیوں کا ایک مجموعہ ہے، لیکن صرف یہ ہڈیوں گوشت پوشت کا مجموعہ ہی نہیں، اس کے اندر اللہ جل شانہ نے روح پھونک دی ہے اور اس کی حیات کا سبب وہ روح ہے۔ اسی طرح جب آپ دل کو دیکھیں گے تو بے شک ظاہراً اس کی حیثیت ایک پورے وجود کو خون مہیا کرنے کی یا اس خون کی گردش کا سبب ہے، لیکن جس طرح وجود انسانی میں غیر مری حصہ روح کا ہے، اسی طرح قلب انسانی جو ہے اس میں بھی ایک غیر حصہ جو ہے، جسے قرآن کریم نے بھی قلب ارشاد فرمایا، احادیث مبارکہ نے بھی قلب ارشاد فرمایا، اور یہ وہ مقام ہے پورے وجود میں جہاں روح کو بنیادی طور پر پیوست کیا جاتا ہے۔ اب اس کی دھڑکن ظاہراً خون کی گردش کا سبب ہے، لیکن اس کی دھڑکن کے ساتھ جو اس کے نہاں خانے میں ایک حیاتی پہلو روح سے متعلق ہے، اسے جسے لطیفہ قلب ارشاد کیا گیا ہے۔ صوفیاء کرام لطیفہ قلب کے حوالے سے بے شمار بیان فرماتے ہیں، تحقیق فرماتے ہیں، کیفیات اور حال بیان فرماتے ہیں۔ انوارات کا وارد ہونا اور ان انوارات کے رنگ پر اور اثرات پر بات ارشاد فرماتے ہیں، تو وہ حصہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اعمال بد اختیار کیے جائیں تو سیاہ نقطہ اس پر پڑتا ہے، اور اگر وہی تواتر قائم رہے بدی کا تو آہستہ آہستہ پورا قلب جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ پورا سیاہ ہو جائے تو اس پر مور ثبت ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ توفیق عمل نصیب نہیں ہوتی۔ تو یہاں اسی پہلو پر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، ظاہراً تو وہی گوشت ہے، لیکن اس کی دوسری مثال یہ بھی ہو سکتی ہے جیسے کوئی بینا ہے ظاہری طور پر بصارت کے تحت، لیکن بصیرت کے تحت اندھا ہے، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد فرمانا ہے، آپ کا جلوہ افروز بنفس نفیس مکہ المکرمہ کے مقام پر اور اس کے روبرو ہونا ہے، وہ نہیں دیکھ پا رہا، وہ پہچان نہیں پا رہا، وہ دیکھتا ہے بصارت سے، بصیرت سے محروم ہے، پہچان نہیں پا رہا، سنتا ہے لیکن قرآن کریم انہیں کہتا ہے کہ یہ بہرے ہیں، یہ نہیں سن رہے، ظاہری طور پر حصے موجود ہیں لیکن باطنی طور پر وہ حصے زائل ہو گئے ہیں۔ تو یہاں بھی ارشاد فرمایا لیکن ان کے دل سخت ہو گئے۔ تو یہ جو دل ہے، قلب ہے، بہت بنیادی حیثیت ہے، جیسے اس کی بنیادی حیثیت حیات انسانی میں ہے، اسی طرح جو ایمانی پہلو ہیں اس میں بھی اس کی بنیادی حیثیت ہے۔ ظاہراً چیزیں انسان دیکھتا ہے، آوازیں سنتا ہے، بشک اس کو سمجھتا ہے، لیکن اس سمجھ کے ساتھ ایک کیفیت وارد ہوتی ہے اور یہ متصل عمل ہے، جیسے دیکھنا ہو یا سننا ہو یا جو کچھ حسات انسانی میں محسوس تک یا محسوسات تک پہنچے، اس تک کے پہلوؤں کو جب ذہن وہ سارے عقدے صاف کرتا ہے اور بات واضح کرتا ہے، تو احساسات پھر جا کر دل ہی میں قائم ہوتے ہیں۔ اور یہاں اس سے متعلق قرآن کریم کی مختلف آیات میں مختلف پہلوؤں سے ارشاد فرمایا گیا ہے، جیسے نزول قرآن میں اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ علی قلبک، یہ قرآن کریم کا نازل ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ہوا۔ اسی طرح اس کے اطمینان میں کلام ذاتی اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب ارشاد فرماتا ہے کہ دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد سے ہے، اور اب ہم جب اطمینان کو دیکھتے ہیں، یہ اللہ کی یاد کے ساتھ متصل اس حصے کو دیکھتے ہیں، تو ایک پہلو عمومی طور پر سوچا جاتا ہے کہ زندگی پرسکون ہوگی۔ معزز سامعین کرام، یہ جو سکون ہے یا اطمینان ہے، یہ ایک کیفیت ہے، اس کیفیت میں زندگی کے تسلسل باقی رہتے ہیں، صحت بھی ہے بیماری بھی ساتھ ہے، جہاں خوشی ہے وہاں دکھ اور غمی بھی ساتھ آ جاتا ہے۔ تو زندگی کے جو علامات ہیں ظاہری طور پر وہ نرم ہوں یا سخت ہوں وہ ساری وارد ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کے جو اثرات مرتب ہو رہے ہوتے ہیں وہ جو خود اپنے اندر ایک پیمانہ لگا ہوا ہے وہ اس کو اطمینان دیتا ہے کہ یہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ جل شانہ کریم ہے رحیم ہے، جو کچھ بھی اس کی طرف سے آ رہا ہے اس میں بہتری کا پہلو ہے، اس میں کوئی ایسا بات نہیں ہے جس سے زیادتی ہو، چاہے وہ پہلو جیسے ہم بات کرتے ہوئے آ رہے تھے کہ تنبیہ کا ہے، معافی کا ہے، ترقی کا ہے، کوئی پہلو بھی اس میں اس انسان کی بہتری ہے، لیکن یہ حال اور کیفیت کسی عمل کے نتیجے میں ہے، اور جب وہ عمل نصیب ہو اور یہ نتیجہ نصیب ہو تو اس کے ساتھ جو زندگی کا ٹھہراؤ ہے وہ اس کا ماحاصل آ جاتا ہے. پھر جو قلب انسانی ہے اس کو اگر آپ تصوف کے لہجے میں یا تصوف کے تحت دیکھیں گے تو یہ بنیاد ہے، اسے آپ کیفیات کے شعبے کا دروازہ کہیں، کیفیات کے شعبے کی ابتدا کہیں، یہ وہ مقام ہے کہ بلند ترین جو منازل کے حامل ہیں اس ساری بلندی کی جو بنیاد ہے وہ پھر اسی پر قائم ہے. اسی کا چاہنا، اسی کا تجاوز، اسی کی کمی بیشی انسان کی اس زندگی جس میں وہ اپنی زندگی بسر کر رہا ہے اسے کامیابیوں کی طرف لے جانے کا بھی سبب ہے، اور ناکامیوں سے ہمکنار ہونے کا بھی سبب یہیں سے پیدا ہوتا ہے. پھر قرآن کریم جب ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی یاد سے جو غافل ہو جائے اس پر ایک شیطان مسلط ہو جاتا ہے، یا فرمایا گیا کہ مقرر جو اللہ کی یاد سے کوئی غافل ہوتا ہے تو شیطان اس پر ایک لگا دیا جاتا ہے، جس کا مفہوم عالی ہے. تو یہاں ایک نقطہ یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شیطان ہے یا کوئی جادو ہے یا کوئی جنات ہے یا کوئی بدی ہے وہ اپنی طاقت سے آ سکتی. اس کی مثال ایسی ہے جیسے روشنی نہ ہو اور اندھیرا ہو، کیونکہ اندھیرے کا تو وجود نہیں، وجود تو روشنی کا ہے. تو فرمایا شیطان ان کے اعمال ان کو آراستہ کر کے دکھائے. اب شیطان کو گنجائش کیسے ملی؟ جب اس کے اندر ایمان کے پہلو کمزور ہو. اس کمزوری کا سبب کیا بنا؟ وہ اللہ کی یاد سے دور ہوتا گیا. اللہ جل شانہ کی جو ذات ہے یا جو بندگی کا تعلق ہے اس میں جب کمی واقع ہوئی، عبادات میں کمی واقع ہونا شروع، جوں جوں روشنی گھٹتی گئی توں توں اندھیرا بڑھتا گیا، اور پھر جب شیطان کے حصے چڑھ گیا یا اس کے ہتھے چڑھ گیا تو پھر وہ اس کی ہر غلطی کو بھی ایسا اسے بنا کر دکھاتا ہے کہ جیسا تم ہو ایسا اور کوئی ہے نہیں. اور انسانی نفس جوں جوں توانا ہو، یہ نفس جو توانا ہو تو یہ اس پہلو پر لے جاتا ہے کہ جیسے تم ہو ایسا اور کوئی نہیں ہے. زندگی کے بے شمار پہلوؤں میں، بے شمار باتوں میں یہ چیز دیکھنے میں ملتی ہے کہ ہر بندہ جو ہے جیسا وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے باقی سب کو اس سے کم تر سمجھتا ہے. اب چاہے وہ ظاہری وجود کے ساتھ باقیوں کے مقابل کمزور ہی ہو، ذہنی استعداد کے ساتھ کم ہی ہو، لیکن اپنے آپ کو وہ سب سے آگے سمجھتا ہے. موقع پر یا حیثیت کے مطابق بول پائے یا نہ بول سکے یہ ایک الگ پہلو ہے. اور جب شیطان کے وسوسے میں آ جاتا ہے تو وہ اس کے اعمال جو بد ہیں انہیں وہ آراستہ کر کے دکھاتا ہے. اب آپ غور فرمائیں کہ جب کہیں بدماشوں کی محفل ہو جو معاشرے میں بدی کو اختیار کرتے ہیں اور بدی کو پھیلاتے ہیں تو آپس میں تقابلی طور پر اپنی برائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو میں نے اتنی جو ہے فلاں جگہ زیادتی کی ہے، تو میں نے فلاں کو مارا ہے، میں نے فلاں کو لوٹا ہے، قاتل بیٹھے جو ہیں وہ ان کی محفل میں یہ بات ہو رہی ہے میں نے اتنے قتل کیے. اب ہے بدی, غلطی ہے, زیادتی ہے, لیکن وہ اس پر فخر کر رہے ہیں, وہ اپنے لیے ایک کوالیفیکیشن کے تحت بول رہے ہیں کہ یہ دیکھو میں اس طرح اہل ہوں. اب یہ وہ پہلو ہیں جنہیں شیطان انہیں آراستہ کر کے دکھاتا ہے. اب بنیادی طور پر غلطی اپنی کہ اللہ جل شانہ کا تعلق چھوڑا. اگر تعلق اختیار نہیں کیا پیدائشی طور پر, وہ ایسے معاشرے کا حصہ نہیں ہے کہ جہاں اسے کان میں آذان سنائی دی گئی ہو, لیکن بلوغت تک پہنچنے کے لیے جیسے باقی اس کے وجود کی استطاعت بڑھتی چلی گئی, اسی طرح حق و باطل کی جو پہچان ہے اللہ جل شانہ نے ہر ایک کو یہ حصہ ودیت فرمایا. اس کا اپنا چاہے جانا ہے, وہ کس پہلو کو چاہتا ہے, کس راہ کا انتخاب کرتا ہے, اس کے مطابق پھر وہ عمل اختیار کرتا ہے. تو اگر ہم یہ خیال کریں کہ جہاں بدی پر ہم فخر کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ آیہ کریمہ بتا رہی ہے کہ یہ جو بدی کا فخر ہے اور احساس نہیں ہے, یہ دل سخت ہونے کی نشانی ہے, سکیل ہو گئے, سخت ہو گئے ہیں دل. اور اللہ جل شانہ کی جو یاد ہے, جو اس میں ذات ہے, جو اس کی تکرار ہے, یہ بندگی کے پہلوؤں سے اس طرح آشنائی کا سبب بنتی ہے کہ یہی دل, یہ جو بنیاد ہے, اس کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے جو ایمان کی صورت میں ایسی معجزن ہوتی ہے کہ معمولات زندگی اللہ جل شانہ کے حکم کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں بندہ اختیار کرتا چلا جاتا ہے. پھر یہیں دوسرا پہلو اگر قلب پر بیان کیا جائے تو یہ وجود انسانی میں کیفیات کا گھر ہے. ہر طرح کا جو رشتہ ہے, ہر طرح کی جو خواہش ہے, ہر طرح کی جو چاہت ہے, اس تمام کا بسیرہ بھی یہی ہے. اور یہ ایسا بادشاہ ہے کہ وجود مجبور ہے, دنیا کی جو سلطنتیں ہیں اس میں جہاں بادشاہ کی بادشاہت حتمی فیصلے کا حق رکھتی ہے اور اس کا وزیر جو ہے اس کے امور میں مددگار ہوتا ہے, معاون ہوتا ہے, لیکن خدمتگار کے طور پر. تو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسا بھی مثالیں موجود ہیں ایسی بھی کہ وزیر جو ہیں وہ ظاہراً تو بڑے تھے کہ تابع دار, لیکن حقیقت میں وہ بغاوت بھی کرتے رہے. یہ ایسی سلطنت ہے کہ جس کے بادشاہ کا وزیر بغاوت نہیں کر سکتا, مجبور ہے, جو حکم یہ بادشاہ اس کو دے دماغ مجبور ہے اس کو ماننے پر. کتنے نشہ کرنے والے, کتنے جوا کھیلنے والے لوگ, ان سے بات کریں, ان سے بحث کریں, وہ مانتے ہیں ہم غلط کر رہے ہیں, یہ بھی کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے. اب یہ ماننا اور اس کا غلط اور صحیح ہونے کا تعین کرنا, یہ دماغ کے حصے ہے. اس نے یہ بات تحقیق دے دی کہ درست ہے یا غلط ہے, کیا ہے کیا یہ کس طرف جا. اب وہ فیصلہ جو دل چاہ رہا ہے, پورا وجود مجبور ہے. اب دل خود حکم نہیں دے رہا اداء و جوارح کو, دل کو حکم دماغ کو موصول ہوتا ہے, اور جب دماغ کو موصول ہوتا ہے وہ مجبور ہے پورے وجود کے اس حصے تک اس حکم کو پہنچانے کا جس حصے کے متعلق یہاں سے چاہت پیدا ہوئی کہ وہ کیا حکم ہے, کس بات کو اختیار. تو یہ جو کیفیات کا حامل گھر ہے, یہاں جہاں دوست بستے ہیں وہاں دشمن کی جو دشمنی ہے, چونکہ وہ بھی ایک کیفیت ہے, تو ایک نقطے یا ایک نظر سے دشمن کا گھر بھی یہی ہے. ये एक ऐसा चौराह है जे जो ऐसी गुजरगाह है कि हर तरह जो जरूरियात से मुतल्लिक हिस्से हैं, ताल्लुकात से मुतल्लिक हिस्से हैं, चाहत के पहलू हैं, हर शय यहाँ मौजूद है। और जब हर शय यहाँ मौजूद है और यहाँ अल्लाह का नाम ना हो तो ऐन चौराहे के दरमियान किसी को खड़ा कर दो, शोर शराबे में उसे सुकून और सुख मुयसर नहीं आएगा, तंगी और तकलीफ महसूस करेगा। तो जब यहां अल्लाह जल्ला शानहु का ताल्लुक नसीब हो, तो जहां अल्लाह जल्ला शानहु का ताल्लुक नसीब हो वहां फिर बाकी जो कुछ है उसकी हैसियत सानवी भी नहीं रहती, वो इतनी कमतर हो जाती है कि उसका होना ना होना बराबर हो जाता है। तभी तो कुरान करीम इरशाद फरमा रहे हैं कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। अब जिन्हें ये नूर ईमान नसीब हो और इस दर्जे का नसीब हो कि उनके कुलूब में सुकून और सुख हो, ऐसा नहीं है कि वो बीमार नहीं होते, ऐसा नहीं है कि माली परेशानियां नहीं आती, ऐसा नहीं है कि उन्हें दुनिया के मामलात में जो लेन देन के हिस्से हैं, अजीज व अकारब के हिस्से हैं, जिंदगी का हर पहलू है उसका जेरो बम है, उसी में से गुजरते हैं। लेकिन जब अल्लाह जल्ला शानहु की रजा के मुकाबले अपनी चाहत को बड़ा समझ लिया जाए तो फिर बेसकूनी है, और अपनी ख्वाहिश को भी अगर उसके हुक्म के तहत ले आया जाए तो फिर सुकून और सुख है, क्योंकि ये खालिक की दुनिया है, यहां होगा वो जो अल्लाह करीम चाहे, उसका करम और उसका एहसान उसने अपने बंदे को जो इस हद तक एहसान फरमाया कि उसकी दुआ को भी असबाब में से पैदा फरमा दिया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बंदे मोमिन की कोई जो दुआ है वो रद्द नहीं होती। अब बात दुआ की है, अब ऐसे नहीं है कि जैसे हम हमसाये की दीवार गिराने को बात कर रहे हों कि या अल्लाह इसकी दीवार इसी पर गिर जाए, अब ये दुआ नहीं है। तो जो दुआ हद शरी के तहत हिस्से आते हैं, जो जायज हिस्से हैं, जब वहां बात आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बंदे मोमिन की कोई दुआ रद्द नहीं जाती, अल्लाह करीम कबूल फरमाते हैं। एन वो हिस्सा नसीब हो उससे बेहतर नसीब, तभी नसीब हो बाद में नसीब, तारे दुनिया में वो हिस्सा या वो पहलू ना नसीब हुए, रोज़े माशर क़यामत के दिन ऐसा नसीब हो कि मुस्तजाबुल दुआ भी कहें कि बारे ला दुनिया में एक दुआ भी कबूल न हुई होती, आज उसका अजर सारे का सारा आज नसीब हो, रद्द नहीं होती, वो ऐसे करीम है। अब जब आप इन नज़ाकतों से वाकिफ होंगे, समझेंगे, तो फिर ये पहलू भी समझ आएगा कि जब बदी को कोई इख्तियार कर रहा है और बदी में ही धंसता चला जा रहा है तो ऐसा ताल्लुक शैतान के साथ उसका उस्तवार हो गया कि वही चीज़ें उसे आरास्ता करके दिखा रहा है और वो उसी में मजीद धंसता चला जा रहा है। लेकिन जब इस पहलू से आशनाई नसीब हो, अल्लाह करीम एहसान फरमाए, राय हदायत नसीब हो, अमल सहले नसीब हो, फिर ये अल्लाह की याद नसीब हो, तो ये हकायक समझ आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जिस दर्जे का वर कोई हो, ये दारुल अमल है, यहाँ जैसे वहाँ बैठा हुआ दारुल अमल में है इम्तिहान गाह में, ऐसे ही जो यहाँ बैठा है वो भी दारुल अमल में। हम में से हर एक को हर मामले में हर अमल में ये देखना है कि कहीं तजावज तो नहीं, और तजावज हर दो सूरत में, ना आप जाहिद की तरफ जा सकते हैं ना आप कमी की तरफ आ सकते हैं, ऐन जो हुक्म है उसके मुताबिक ही हक है। अब अल्लाह करीम का जो ताल्लुक है, जो बुनियाद कलब को मैं अर्ज कर रहा हूं और तसव्वुफ के पहलू से मैं अर्ज करता हुआ अपने आखिरी जो गुजारशात हैं इनमें आ रहा हूं, अर्ज करता हुआ, तो यहां जब ये कैफियत हाल की सूरत में नसीब होती है तो फिर आगे लताइफ की भी बात आती है, آگے مراقبات کی بھی بات آتی ہے. اور ایک پہلو اللہ کریم عبادات قبول فرمائے, کمی بیشی معاف فرمائے, تو اس کی رضا کا سبب ہے. اور جب اس کی رضا کا سبب ہو جائے تو یہ بڑی خوش بختی ہے کہ اللہ کریم معاف فرما دیں, اپنے کرم اور احسان سے بخش دیں, تو یہ اس کی رضا ہے اور بہت بڑی عطا ہے. اس کے بعد ایک اور پہلو آتا ہے جس کی ایک اپنی خوبصورتی ہے, جس کے ایک اپنا نکھار ہے, جس کی بہت سمجھ آئے گی, بہت سمجھ آئے گی, بہت سمجھ آئے گی. لیکن سمجھنے کی آج ضرورت ہے کہ اللہ کریم نے رضا کے بعد اپنے قرب کے حصے بھی اور وہ در اور دروازے بھی کھول دیے ہیں. اب اس طرف کون جانا چاہتا ہے, کون بڑھنا چاہتا ہے, وہ مسبب الاسباب یہ سبب بھی عطا فرما رہا. کن تو کنزن مخفیاں, وہ ایسا خزانہ, ایسی ذات جسے کوئی, ایک ہوتا ہے کوئی چیز کسی سے پوشیدہ ہونا, اور یہاں جو پوشیدہ ہونا ہے وہ دسترس سے ہی باہر ہے, جان سکتا ہی نہیں, جان سکنے کی ہمت ہی نہیں ہے, وجود ہی نہیں ہے, جرت ہی نہیں ہے کہ ذات باری کو کوئی جان سکے. ایسی اس کی ذات. فأحببت أن أعرفه, اس نے چاہا کہ کوئی ایسا جسے وہ تعارف بھی نصیب ہو جو اس کی ذات کا ہے, کوئی ایسا جسے یہ تڑپ ہو کہ وہ اللہ جل شانہ کو اس طرح چاہے کہ ذات چھوڑ دے, خواہشات رد کر دے, مقدم اس کی ذات ہو اور وہ پابند بھی نہ ہو, اپنی چاہت سے ہو, مکلف ہو, پابند نہ ہو. اس کو ایک حد کا اختیار جو اس چاہے جانے یا اس کے انکار کا ہے وہ اختیار بھی دے دیا جائے, اسے سمجھ اور بوجھ دی جائے, اس کے تعلق معلہ کے لیے شناسائی کے در کھول دیے جائیں, لیکن پابند نہ ہو. اور پھر وہ اس کو چاہے, فخلقت الخلق, تو میں نے مخلوق پیدا کی, او کما قال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں اس پہلو کو دیکھیں, ہم انسانوں کی محبت میں اس درجے تک, اس کیفیت میں, یا یہ کیفیت اس حال کو ہمیں پہنچا دیتی ہے کہ ہم اپنی جان جو ہے وہ دینا جا رہے ہوتے ہیں. مال و دولت کے لیے لوگ کیا کچھ نہیں کرتے, چوری اور ڈاکے میں کون یہ سمجھتا ہے کہ جان کا خطرہ نہیں ہے. میں دنیا کے سفر پر جاتا ہوں, یہاں سے وہاں جو مخلوق ملتی ہے ان کے ساتھ گفتگو کے جب موقع ملتے ہیں تو سمجھ آتی ہے یہ کیسے کیسے مشکل حالات سے گزر کر یہاں پہنچے ہیں, اور کتنے ہی ہمارے لوگ ایسے ہیں جو جان پر کھیل کر غیر ممالک میں پہنچے. رشتوں کے لیے, چاہتوں کے لیے, لوگوں کے لیے یہ جو اللہ کی مخلوق جان دینے کو تیار ہے, کاش اللہ کرے کہ یہ حال نصیب ہو کہ اس کی چاہتوں کا, اس کی محبتوں کا, اس کے عشق کا رخ اللہ جل شانہ کی ذات کی طرف ہونا نصیب ہو جائے. عاشق کو جو تڑپ ہوتی ہے, اس تڑپ کے ہونے کا بھی وہ ایک الگ کیفیت اور حال اور ذائقہ بیان کرتا ہے. ہے تکلیف میں, اس تکلیف کے ہونے کو بھی اپنی خوش بختی سمجھ رہا ہوتا ہے, حقیقت میں چاہے وہ فانی حصوں کو چاہ کر بدبختی سہیڑ رہا ہو, لیکن وہ کیسا خوش بخت ہوگا اس فانی جہان میں اسے وہ محبت, وہ عشق نصیب ہو جو حقیقی ہے, اور وہ حصہ نصیب ہو جو اس کی رضا سے اور بڑے آگے بڑھتا ہوا اس کی عطا سے, اس کے قرب کے پہلوؤں سے آشنا کرتا چلا جائے. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایسے مشائخ اعظم عطا فرمائے. ये जो बैठे बातें करते हो ना मनाजल की, बाला मनाजल की, जिस रोज समझ आएगी ना इन कैफियत की, इन मनाजल की, इन नदाकतों की जिस रोज समझ आएगी, शायद तब भी ये कदर नाम समझ पाए। क्योंकि जब दुनिया से बरज़ख़ में कोई मुंतकिल होता है बहुत कुछ मुनकशिफ हो जाता है, लेकिन अभी सारा कुछ मुनकशिफ नहीं हुआ होता, जैसा रोज़े माशर जाकर चीजों की समझ आएगी। दुनिया में जो इंसानी मिजाज है इसके असरात बरज़ख में भी रहते हैं, लेकिन जब कयामत कायम होगी वो नफ्सा नफसी का वक्त होगा, माँ जैसी मोहब्बत, माँ जैसी चाहत, माँ जैसी जान सारी जो अपनी औलाद के लिए है, ये रिश्ते भी उस दिन समझ नहीं आ रहे होंगे। तब जाकर समझ आएगी कि ये जो कुर्बे इलाही के हिस्से हैं ये कितना बड़ा अल्लाह का एहसान है कि जिस लम्हे कोई सबब ठहराव का कहीं नहीं नसीब हो रहा, उस लम्हे भी अगर इत्मीनान नसीब हो रहा हो तो ये वो हिस्से वो अताएं हैं जो उसकी कुर्ब से हैं। और इसमें एक नाजुक पहलू जो अर्ज करता जाऊं वो ये है, और आप गौर कीजिए याद कीजिए, हजरत जी रहमतुल्लाह ताला अलैह अक्सर ये बात भी इरशाद फरमाया करते थे। वो फरमाते थे जब अपनी मनाजल को देखते हो तो पूछने चल पड़ते हो, अब मेरा सबक क्या है, मेरा जो मेरी मंजिल है मुराकबात में वो क्या है, पूछते हो, समझते हो, बयान करते हो कोई पहलू। वो फरमाया करते थे अगर देखना चाहते हो तो अपने आमाल दे, क्योंकि खुलूस एक कैफियत है उसे मापा नहीं जा सकता। कैफियत जो हैं ये पैमानों में नहीं आती। अब एक ही अल्लाह की तरफ उठाया गया कदम और वो मुख्तलिफ अफराद का हो, कदम एक ही जैसा कदम उठा हो, उस एक उठाए गए कदम के हालात हर एक की और कैफियत हर एक की अपनी है। जब इस पहलू में तरक्की नसीब हो रही है और कुर्ब के मनाजल नसीब हो रहे हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि वो कैफियत एक हाल पर रहे, उसमें तरक्की होगी और वो कैफियत हर अमल पर असर अंदाज होगी, हर अमल की शर्फ़े कबूलियत में मदारज और दर्जात होंगे, कितने हैं अल्लाह जाने और उसका वो बंदा जाने जो उसकी तलब में उठा रहा है एक कदम उसकी तरफ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मेहरबानी फरमाए, हमारी कमजोरियां हमारी खताएं माफ फरमाए, और दुआ है कि अल्लाह पाक हमें वो सच्ची मोहब्बत, वो सच्चा ताल्लुक जिसके लिए अल्लाह ने पैदा फरमाया वो नसीब, बैतुल्लाह शरीफ की हाजिरी नसीब हो, तो उस हाजिरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है वो तलब करनी है, रोज़े अतर की हाजिरी नसीब हो तो वहाँ से ताल्लुक माल्ला मांगा जाए, क्योंकि दरे मुस्तफ़ा के अलावा इस तरक्की के लिए, इस रजा से लेकर कुर्ब के मनाजल तक के लिए और कोई रास्ता है नहीं। इसी पहलू को लेते आओगे, उलूम ज़ाहिर के हिस्से अपने हैं, उलूम बातन के हिस्से अपने हैं, यहाँ से आकर जब इस कैफियत की तकसीम की बात लोगे तो यहाँ के इस रिश्ते में जो यहाँ का रिश्ता है इसमें भी बड़ी नज़ाकत है। अल्लाह तौफीक दिए रखे, चाहे यहाँ है कोई चाहे वहाँ है कोई, इन रिश्तों की नज़ाकत जो है वह हम वक्त समझ भी रहे और ये रिश्ता खालिस हो, उस खलूस के साथ नसीब हो जिस खलूस के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा हो, वो खलूस जो ये देखते हुए आमाल तक पहुँचे یہی رستہ ہے جو اللہ جل شانہ کے عشق کا ہے، اور یہی زندگی اور یہی امتحان ہے. اللہ اس کا اختتام اسی طرف اٹھائے گئے قدموں سے کرے، اسی طرف کی گئی چاہتوں کی چاہت سے کرے، اور سانس کا ٹوٹنا ایسا ٹوٹنا ہو اسی کے نام سے مزین ہو. اللہ جل شانہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وعلی وصحبہ اجمعین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو کریم فاعف عنا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق صحابہ اجمعین برحمتک یا رب.
اللہ 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 اللہ